السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام خطاب کی اور مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر. پروڈیوسر ہیں گلرخ اور انجینئر دل باربر. کہیے کیسے آپ سب، خیریت سے ہیں؟ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ عالمی سطح پر نوجوانوں میں بے روزگاری میں اضافے سے متعلق ہے. ایک نئی رپورٹ سے ظاہر ہوا ہے کہ سن 2016 میں نوجوانوں کے لیے بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہوگا، اور عالمی ادارہ محنت یا ILO کا کہنا ہے کہ یہ شرح 13.1% تک پہنچ جائے گی اور پورے سن 2017 تک یہ سطح برقرار رہے گی. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو دنیا کی نوجوان آبادی کا 58% پاکستان میں ہے، یہ ایک رپورٹ کے مطابق ہے. سن 2014 کے ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 15 سے 24 برس کے نوجوانوں کی شرح 21.5% ہے، جبکہ 25 سے 54 سال تک کے لوگوں کی شرح 35.7% ہے. چنانچہ ہم نے سوچا کہ آج پاکستان کے نوجوانوں کی خاص طور پر بات کی جائے، کیونکہ نوجوان کسی بھی آبادی کا ایک مضبوط حصہ ہوتے ہیں، ان پر بہت سا انحصار ہوتا ہے، بہت سی امیدیں ان سے وابستہ ہوتی ہیں. اگر انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہے تو سمجھیے کہ پورے ملک کو وہ مسئلہ درپیش ہے. چنانچہ اسی پہ بات کرنے کے لیے کہ آیا پاکستان میں بھی بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے یا نوجوانوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے، ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے رانا محمد افضل خان کو، پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی اور اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے رکن ہیں. ہمارے دوسرے مہمان ہیں حبیب الدین جنیدی، آل پاکستان ٹریڈ یونین کے سربراہ ہیں. اور کچھ دیر کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے مسلم لیگ نون کے سینیٹر سلیم ضیاء. تو ہم اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جی.
السلام السلام
جی. ہمیں رانا صاحب نے بتایا تھا کہ ان کے گلے میں کچھ تکلیف ہے. رانا صاحب، ریڈیو آواز ہی آواز ہے، لیکن ہم آپ کا بہت شکریہ، اس کے باوجود آپ نے ٹائم نکالا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے دونوں مہمان بڑی ہی مطلب توجہ دیں گے ہمارے پروگرام پر. تو رانا صاحب، ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے. پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ توانائی رکھتا ہے، امنگ رکھتا ہے، اور محنت سے اپنے ملک کی ترقی میں بھرپور حصہ لے سکتا ہے. آپ بتائیے گا کہ پاکستان کی حکومت نوجوانوں کی اس قوت سے، اس توانائی سے کیسے فائدہ اٹھا رہی ہے، انہیں کیسے فعال بنا رہی ہے.
بہت شکریہ آپ کا. حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم بے روزگاری کو ختم کریں اور اتنی بڑی جو ہماری پروڈکٹیو فورس ہے اس سے ملک کی اکانومی کو فائدہ ہو اور یہ بچے جو ہیں یہ ترقی کریں اور ان کی امپلائمنٹ ہو. پاکستان کے اندر جمہوریت کے تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بڑی تکالیف سے ہم گزرے ہیں، اور ہم ایک بہت بری طرح سے انرجی ڈیفیسٹ کنٹری کے طور پہ ابھرے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری گورنمنٹ ہے، پہلا تو انہوں نے یہ ہماری جو ایکسٹریمزم تھا اس کی وجہ سے پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ کو چھوڑیں، پاکستانی بھی اپنی انڈسٹری کو انویسٹ نہیں کر رہے تھے، اور ہم نے بہت بڑا سفر طے کیا ہے ایکسٹریمزم کے پیمانے پہ. اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ 80% کے قریب ہمارے جو دہشت گردی کے حملے تھے ان میں کمی آئی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی حکومت کی کامیابی ہے. لیکن مکمل کامیابی اسی وقت ہوگی جب ہم اس ساری چیز کو بالکل ختم کر لیں گے. اس کا ریزلٹ یہ ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ آنا شروع ہوئی ہے. چائنا کا جو 46 بلین کا پیکج ہے وہ اپنی جگہ ایک بہت اس کے بارے میں قوم ساری جانتی ہے کہ کتنے بجلی گھر اس وقت خوش قسمت ہی ہے پاکستان کے اندر کوئی 15 بجلی گھر لگ رہے ہیں. کل ہی وزیر اعظم نے فیصلہ آباد میں ایک 40 MW کا پرائیویٹ سیکٹر کا بجلی گھر کا افتتاح کیا جس میں تقریباً 200 لوگوں کو ملازمتیں ملی ہیں. تو ہماری انڈسٹری، اور میں فیصلہ آباد کے فیڈ میک انڈسٹریل اسٹیٹ کے بورڈ پہ تھا اور پچھلے 7 سال سے ہم پلاٹ نہیں بیچ سکے تھے، آج انڈسٹریل پلاٹ سولڈ آؤٹ ہو گئے ہیں. تو پاکستان میں ایک تبدیلی آ رہی ہے. پچھلے سال ہم نے 9.5 لاکھ پاکستانی ہمارے اوورسیز یہاں سے گئے امپلائمنٹ کے لیے. ہمیں یہ بالکل اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے پاکستانی باہر جائیں اور ان کو پاکستان کے اندر امپلائمنٹ نہ ملے، لیکن ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے، اور بے شمار پاکستانی جو ملک سے باہر ہیں وہ پاکستان میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के सिलसिले में अब सोचने लगे हैं। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एजेंडा उठाया है वो पाकिस्तान में बेरोजगारी को कमी लेके आएगा और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा। इसी तरह से यूनिवर्सिटीज के अंदर हमने कई नई यूनिवर्सिटीज और जहां ग्रोथ है मेरे ख्याल में, जहां मैं समझता हूं कि हुकूमत को एक और मजीद बहुत बड़ा एफर्ट करना चाहिए वो है वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो वो जो है वो अगर हम उसके ऊपर और ज्यादा तवज्जो दें और वो उसके अंदर गति लेके आए तो ये जो जितना हमारा यूथ है ये हैप्पीली उनके हाथ में हुनर होगा और ये सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकेंगे।
जी पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि यू हैव अ वेरी गुड रेडियो वॉइस और इस वक्त आपका गला बिल्कुल ठीक है तो अच्छा लगा। और आइंदा आपसे अब ज़्यादा ही सवाल, मैं सोच रही थी कि चैनलाइज कर दूं सवाल अपने जुनैदी साहब की तरफ, लेकिन ठीक है, बहुत खुशी हुई मुझे ये जानकर कि आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी आपने अच्छी पिक्चर दिखाई है, पाकिस्तान में एक उम्मीद कि किरण नज़र आ रही है, वहाँ इन्वेस्टमेंट भी अगर बढ़ने लगी है तो जाहिर है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि इसी से मुलाजमत के मौके भी फूटते हैं और नौजवानों के लिए एक उम्मीद अफसा फ़ज़ा कायम होती है। हबीबुद्दीन जुनैदी साहब, आपकी तंजीम, आपका इदारा नौजवानों के मसाइल पर किस हद तक नज़र रखता है? क्योंकि एक अच्छी पिक्चर के बाद हम थोड़ा सा पीछे आते हैं और देखते हैं कि असल में नौजवानों के मसाइल हैं क्या, तो इनमें बेरोज़गारी की बड़ी वजह आप बताइएगा।
देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। बुनियादी तौर पे जो है मैं एक ट्रेड यूनियन कारकुन हूँ और साथ ही साथ मैं एक सियासी कारकुन भी हूँ और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। तो ये जो आपने आज जो सिलसिला किया है और जो गुफ्तगु आप कर रही है, मैं समझता हूँ ये हमारे मुल्क का भी एक बहुत अहम मसला है, बहुत अहम इशू है और इसके ऊपर जो है गौर व फिक्र और पॉलिसी की बड़ी जरूरत है। हम ये समझते हैं कि और इस बात से अभी जो हमारे राणा साहब कह रहे थे मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करूंगा कि हमारे मुल्क में जमहूरियत का जो ना रह सका और बार बार जो टेक ओवर हुए हैं और डिसेप्शन हुई हैं तो उसकी वजह से पॉलिसीज में किसी किस्म का तसलसल बाकी नहीं रह सका। तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान जो है उन ममालिक में से है, उन रियासतों में से है जहाँ सियासत और जमहूरियत भी एक इर्तका के इब्तदाई मराहल से गुजर रही है और चूंकि तसलसल न होने की वजह से माशरे के तमाम शोबे जैसे बहाल जिंदगी मुतासर हुए तो फिर किसी सूरत से जो है यूथ डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स या जो है गवर्नेंस के मसायल या सियासत के मसायल या जमहूरियत के मसायल सब ये पीछे गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से एक सूरत हाल पैदा हुई है और एक जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट से दूसरे इलेक्टेड गवर्नमेंट को इक्तदार मुंतकिल हुआ और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये तीसरी जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट हो गया आएगी तो जितनी भी होगा आइन के मुताबिक होगा और जब ये सब कुछ होगा तो हम ये देखेंगे कि तमाम पॉलिसियों के अंदर जो है तसलसल आएगा। तो सबसे बड़ा मसला जो है इस कहते हैं कि बार बार टेक ओवर का और बार बार जो है सिलसिले का टूट जाने का वो गवर्नेंस के ऊपर जो है बनता है, पूरे माशरे के ऊपर उसके असर पड़ते हैं। हमारे यहाँ गवर्नेंस के भी प्रॉब्लम है, जब गवर्नेंस के प्रॉब्लम होते हैं तो वो हर शुबह हर जिंदगी को इफेक्ट करते हैं। यूथ डेवलपमेंट की तरफ जो है जरूर तवज्जो दी जाती रही है, माजी में तवज्जो दी जाती रही है, आज भी मौजूदा हुकूमत यकीनन उसके ऊपर काम कर रही होगी और सबको उस पर काम करना है। और ये बिल्कुल हम तो समझते हैं ये हमारा माशरा इस हवाले से खुशकिस्मत है कि हमारे यहाँ नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है और हमें फख्र भी है और बड़े टैलेंटेड लोग हैं, उनके अंदर बड़ा पोटेंशियल है, पॉलिसी बन रही है और मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ तवज्जो देना चाहिए, हुकूमतों को जो भी मौजूदा है उसको भी देनी चाहिए, सनत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उसका नतीजा ये होगा कि अगर जॉब ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज निकलेगी तो नौजवानों को खुद ब खुद जो है जॉब भी मिलेंगे और उनको जो है कहते हैं ज्यादा आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। हमें इन्हें मायूसी से निकालना है। देखिए फिर हमारा मुल्क जो है मुबरा आप मुझसे बहुत बेहतर समझती और जो भी साहिबान सुन रहे होंगे, हमारे बहुत सारे मसायल हैं, दहशत गर्दी में हम फंसे हुए हैं, इंतहा पसंदी में हम फंसे हुए हैं, मजहबी जुनूनियत में हम फंसे हुए हैं, इस सब से निकलना है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा महसूस होता है कि अब एक डायरेक्शन जो है रियासत ने ले ली है, मुल्क ने ले ली है, कौम ने ले ली है, इंशाल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे, चीजें जो है बिल्कुल जो है वो ठीक होगी और आप देखेंगे कि 5-7 साल के बाद जो है पाकिस्तान भी दुनिया के उन ममालिक में यकीन जो है शामिल हो जाएगा कि जो ایک استقلال کے ساتھ جو ہے آگے بڑھیں گے, اور جب ہم بڑھیں گے آگے تو پھر لیڈ جو ہے ظاہر ہے کہ وہ بالکل ہمیں لیڈ کرے گا. وہی ہمارا مستقبل ہے, وہی ہماری آج کی مستقبل کی بھی بنیاد ہے اور آج کی بھی بنیاد.
جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے, اور اچھی امید رکھنا بھی آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے. پاکستان میں سن 2014 کے ایک جائزے کے مطابق 15 سے 24 سال کے نوجوان مردوں میں خواندگی کی شرح 69.1% تھی اور خواتین میں 61.5%. ہم آپ سب جانتے ہیں پاکستان میں خاص طور پر دنیا بھر میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک اچھی تعلیمی ڈگری ایک اچھی ملازمت دلا سکتی ہے. تو رانا صاحب, پاکستان میں یہ کہاں تک درست ہے جبکہ خواندگی کی شرح اچھی خاصی ہے اور اس میں پاکستان پیچھے نہیں ہے؟
دیکھیں, جہاں ہماری توجہ انڈسٹریل سیکٹر پہ ہے وہاں ہمارا سروسز سیکٹر بھی اللہ کے فضل سے بڑا تیزی سے ترقی کر رہا ہے, اور ہماری فوڈ سیکٹر بھی امپروو کر رہا ہے جہاں ہمیں ٹیکسٹائل میں مسائل ہیں. لیکن ایک نئے سیکٹر جو ہیں, خاص طور پہ سروسز سیکٹر جو ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر قسم کی ایم بی ایز جو بچے ہیں, کامرس کے اسٹوڈینٹس جو ہیں, اسی طرح سے انجینئرز اور ڈاکٹرز جو ہیں, سب کو کے لیے اپرچونیٹیز ہیں. لیکن بہت سے بچے جو ہیں وہ آرٹس کے سبجیکٹس اور یہ وہ ان میں جو جاتے ہیں وہ تھوڑا سا ڈائیورشن کی ضرورت ہے, ان کو پرابلمز آتے ہیں. تو اب جیسے جیسے کمپیوٹرائزیشن اینڈ آٹومیشن ہو رہی ہے تو جاب مارکیٹ کسی حد تک شرنک بھی ہو رہی ہے اور کمپیٹیٹو بھی ہوتی جا رہی ہے, اور یہ ہر ملک میں ہو رہا ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا, اور یہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم کیونکہ انگریزی بولنے والی قوم ہے تو ہمارے بچوں کی جو ہے مارکیٹ وہ دنیا بھر ہے, اٹ از این انٹرنیشنل مارکیٹ. ہمارے جو لیڈنگ ادارے ہیں اس وقت وہ بہت سے بیرون ملک میں کیٹر کرتے ہیں, لیکن ہمارا اپنا جو انفراسٹرکچر جس ڈیولپمنٹ فیز سے ہم گزر رہے ہیں, یہ سب اب دیکھیں آپ کہ 40 نئے ہسپتال بنا رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ, تو اس میں کتنے لوگوں کی امپلائمنٹ ہو جائے گی. یونیورسٹیز ہر ڈسٹرکٹ میں بنانے کا پروگرام ہے, اور میں چند دن پہلے گلگت بلتستان گیا تھا تو وزیر اعظم نے وہاں پہ بھی گلگت بلتستان میں 2 یونیورسٹیز, ٹیکنیکل ٹریننگ کالج اور یہ چیزیں ہم نے کی ہیں, اناؤنس کی ہیں. تو بالکل یہی ہے کہ اب جو امپلائمنٹ ہے, جیسے ہی ہماری بزنس میں ایکسپینشن آتی ہے, اب آپ دیکھیں جو بجلی گھر پاکستان میں بن رہے ہیں, ایک ایک بجلی گھر کے اوپر کوئی 1,000-2,000 چائنیز لگے ہوئے ہیں اور 2,000-3,000 پاکستانی لوگ کام کر رہے ہیں. تو امپلائمنٹ میں بہتری تو آئی ہے, لیکن ابھی اس میں اور کام کرنا ہوگا.
جی ٹھیک ہے بالکل, لیکن اس کے باوجود دیکھیے جو تعلیمی نظام کی طرف اگر نظر کریں تو وہاں اسکل اورینٹڈ جو سبجیکٹس ہیں وہ کم ہیں. اور ایک میں رپورٹ پڑھ رہی تھی کہ پاکستان میں سب سے پہلے تو ڈویژن ہی ہو جاتی انگلش میڈیم اردو میڈیم, اس کے بعد پھر جو اردو میڈیم سے پاس ہونے والے نوجوان ہیں ان کی ڈگری کو کچھ زیادہ خاطر میں نہیں لایا جاتا. اسکل یہ ہے کہ آپ کو انگریزی بولنی آتی ہو, تو ابھی آپ نے بھی ذکر کیا ہم انگریزی بولنے والے لوگ ہیں تو دنیا بھر میں ہماری مارکیٹ ہے. جب یہ سٹینڈرڈ ہوگا تو پھر سکل کو تو بعد میں دیکھا جائے گا, پہلے تو یہ سوچا جائے گا کہ انگریزی کتنی فلوئنٹلی بولتے ہیں.
دیکھیں میں آپ کو, میں 2013 تک پنجاب میں تھا اور میں آپ کو پنجاب کے فگر دیتا ہوں کہ 12.5 لاکھ بچہ جو پاکستانی نظام تعلیم میں میٹرک کا امتحان دیتا ہے, اور صرف 32,000 بچے ہیں جو اے لیول اور او لیول کے امتحان دیتے ہیں, جو ہائی فائی امیر لوگوں کے بچے ہیں اور جو پاکستان کے اندر یا اپنا بزنس کرتے ہیں یا وہ نوکری تلاش نہیں کرتے. تو ہم اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہاں دو قسم کی تعلیم ہے, وہ ایک بہت چھوٹی پرسنٹیج ہے, اور دے بائی دیئر اون ایجوکیشن وہ اپنی تعلیم خود خریدتے ہیں, حکومت کا پیسہ ان پہ نہیں لگتا. حکومت کی پوری کنسنٹریشن جو ہے مسنگ فیسلٹیز ختم کرنے پہ ہے, اسکولوں کی بہتری لانے کے اوپر ہے, اور ہمارے سرکاری اسکول جو ہیں ان میں انرولمنٹ کافی بڑی ہے پہلے سے, اور بہت سے آپ اگر تجزیہ کریں ہمارے جو حکومتی افسران ہیں بہت سے ایسے ہیں جو انہی اسکولوں سے نکل کے بڑے کامیاب زندگی گزار رہے ہیں, اسی طرح سے ہمارے دوسرے فیلڈز میں ہیں. تو پاکستان کا جہاں تک اندرونی سناریو ہے اس میں ہمارا اپنا جو لوکل ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت وہی افیکٹو ہے.
ٹھیک ٹھیک, اچھی بات ہے. اس دوران ہمیں کال کر لیا ہے مرید خان نے داؤد خیل سے, میاں والی سے, اور ثناء اللہ مری ہیں بلوچستان سے. تو پہلے ہم مرید خان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم.
السلام علیکم جناب، درد خیال سیاست کر رہا ہوں، میں مہمانوں کو سلام پیش کرتا ہوں. میری عرض یہ ہے کہ بے روزگار بچوں کو زمینیں الاٹ کریں اور تاکہ زراعت ترقی کرے. پاکستان میں تین قسم کے حکمران ہیں، فوجی حکمران، جاگیردار حکمران اور صنعتکار حکمران. جاگیردار حکمران کہتا ہے کہ ہمارے لوگ ان پڑھ ہوں، اور صنعتکار کہتا ہے کہ لوگ پڑھے لکھے ہوں، ٹیکنیکل ہوں، تاکہ ہمارے کارخانے چلائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایٹم بم سے بھی خطرناک ہے بے روزگاری. یہ بچوں کو چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ بچوں کو یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ باہر روزگار کریں، بے روزگار نہ کریں، تاکہ یہ ٹیکنیکل سکول ہوں، بچے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ٹیکنیکل تعلیم بھی حاصل کریں، تاکہ یہ ہمارے نوجوان ملک کو چلا سکے.
صحیح، بہت شکریہ. تو رانا صاحب، آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں؟
دیکھیے، میں یہ ان کا بالکل اچھی بات تھی، بہت اچھی بات تھی. میں پنجاب حکومت نے ایسا کیا تھا 2012-13 میں، پشاب کے علاقے میں جو ایگریکلچر گریجویٹس تھے ان کو ہم نے 12.5 acres بلکہ کچھ کو 25 acres تک زمین الاٹ کی تاکہ وہ اس کو آباد کریں اور اس کو کامیابی کے ساتھ کلٹیویٹ کریں. تو جہاں جہاں گورنمنٹ لینڈ ہے پنجاب نے، تو ایگریکلچر گریجویٹس کو سیلف امپلائمنٹ کے سلسلے میں وہ دی ہے، اور اس سے فرق بھی پڑا ہے. وہاں ٹری پلانٹیشن میں بہتری آئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے پاکستان میں جو ایک بہت اچھی چیز ہو رہی ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی کیپیسٹی ٹو ڈو تھنگس بڑھ رہی ہے. جب 3 سال پہلے ہم نے حکومت سنبھالی تو 1.95 trillion جو تھا وہ ٹیکس کلیکشن تھی، آج 3.12 trillion ٹیکس کلیکشن ہے، وچ از 62% ہائر دین جو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. اس کی وجہ سے ہماری صوبوں کو جو ہم پیسے دیتے ہیں اور جو فیڈرل پی ایس ڈی پی ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے. تو ہمارے پاس اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک کانفیڈنس کے ساتھ تمام شعبوں میں بہتری لانے کے اوپر کام کر رہے ہیں. گو کے پرسنٹیج وائز ہماری انویسٹمنٹ جو ہے وہ کم ہے. ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو ایجوکیشن میں شانہ بشانہ چلایا ہے اور وہ بھی بڑی کامیابی سے کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک آن گوئنگ اسٹرگل ہے، ایک چیلنج ہے. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بڑے محنت سے اور دور اندیشی سے کام ہو رہا ہے.
جی ٹھیک ٹھیک. ثناء اللہ مری سے بات کر لیتے ہیں، بلوچستان سے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. میرے مذکرہ صاحبہ، میں ثناء اللہ مری بول رہا ہوں، ڈسٹرکٹ کولو بلوچستان سے.
جی،
آپ کا پروگرام میں اس وقت سنا کرتا تھا جب آپ ریڈیو پاکستان ملتان میں پروڈیوسر تھیں.
جی،
اس وقت سے میں آپ کا پروگرام سنتا ہوں، میں آپ کا لسنر ہوں.
بہت شکریہ.
مجھے آپ کے مہمان نگرانی سے ایک بات کہنی ہے.
جی،
کہ مجھے شکوا ہے حکومت پاکستان سے کہ وہ جو معذور افراد کے لیے بیت المال میں بہت کچھ ہوا کرتا تھا، تو انہوں نے بیت المال سے اختیارات منتقل کیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں، جہاں پہ صرف، میں یہ نہیں کہتا کہ خواتین کے لیے کم نہیں ہونا چاہیے، خواتین کے لیے بہت زیادہ کم ہونا چاہیے، لیکن اس میں خواتین کو تو حصہ دیا گیا ہے لیکن معذور افراد کو جو ہے وہ بالکل حصہ نہیں دیا گیا ہے.
ٹھیک، چلیے. تو ابھی ہے نا ہمارے ساتھ رانا صاحب بھی ہیں، جنیدی صاحب بھی ہیں، صورت حال پوچھ لیتے ہیں. جی،
بڑا اچھا ان کا پوائنٹ ہے. میں صرف اتنا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بیت المال کی فنڈنگ 2 ارب سے بڑھا کے 4 کر دی گئی ہے، اور 45 ارب جو ہمارا تھا بے نظیر انکم سپورٹ کا جو ہم ڈیسٹیچیوٹس کو پے کرتے ہیں وہ 102 بلین پہ. تو سوشل سیکٹر میں بھی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ بہتری لائے.
ٹھیک. تو ظفر اقبال ہیں بہاڑی سے. السلام علیکم.
باجی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بھاجی صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ کے مہمانوں کو سب سے پہلے سلام. جی، تو دوسری عرض یہ ہے کہ ٹیکنیکل تعلیم جو ہے نا، یہ زیادہ سے زیادہ طالب علموں کو دینی چاہیے، نوجوانوں کو. ہنر جو ہے نا جی، گورنمنٹ جاب آدمی جب کر لیتا ہے نا، ہنر اس کا ساری زندگی اس آدمی کے کام آتا ہے. بھاجی صاحب
بالکل ٹھیک کہا آپ نے.
اور دوسرا، طالب علموں کی ایک فریاد ہے آپ تک کی توسط سے.
جی کہیے.
پاکستان کی اس میں باجی صاحبہ، جو ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں طالب علم، وہ ریمائنڈر دے دے کر نا جی، ڈبل فیس ادا کرتے ہیں پھر بھی ان کی ڈگری نہیں بھیجتے. پلیز کوئی ان کو بتا دیں کہ بس طالب علموں کی ڈگری ہے تو سال کر دیا کریں جو کامیاب ہوتے ہیں. بڑی مہربانی. تھینک یو جی.
ٹھیک ٹھیک. ظفر اقبال صاحب شکایت جو بتا رہے تھے نوجوانوں کی کہ ان کو ڈگری وقت پر نہیں ملتی، تو پاکستان میں نظام ایسا ہے کہ وہاں ساری ڈگریاں اپنی اپلیکیشن کے ساتھ لگانی پڑتی ہیں، تو اس لیے یہ بات تو ہے. جنید جی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں، صنعت کے ادارے بھی ہیں، محنت کے ہیں، تجارت کے ادارے ہیں. آپ نے کیا دیکھا ہے؟ کیونکہ آپ بھی ایک ایسی سیاسی جماعت سے ہیں جس کے 5 سال پورا اقتدار رہا. اب مزید آپ نے ایک ایسے ادارے کی سربراہی سنبھالی ہے جو تجارت سے متعلق ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیا وہاں واقعی کام ہوتا ہے؟ کوئی منصوبہ بندی ہوتی ہے؟ کوئی باقاعدہ کوئی ان کا وہ ایک پروگرام لے کر چلتے ہیں یا صرف روزانہ کی ڈیوٹی کرتے ہیں اور لوگ چلے جاتے ہیں؟
ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جتنی بھی ڈسکشن ہو رہی ہے اور پوری ساری گفتگو کا جو مطمع نظر ہے اور جو موضوع آپ نے رکھا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان ایشوز کو ہائی لائٹ کریں کہ جو آج کے یوتھ کو یا پاکستان کے عوام کو درپیش ہے. اس میں یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جہاں تک لیبر موومنٹ کا تعلق ہے, ٹریڈ یونین موومنٹ کا تعلق ہے, اس کے اپنے مسائل ہیں. ہم غریبوں کی بات کرتے ہیں, ان کے مسائل کو اٹھاتے ہیں, ان کو منظم کرتے ہیں, ان کے ڈیمانڈ اٹھاتے ہیں, گورنمنٹ سے ڈائیلاگ کرتے ہیں اور جہاں ایجیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے ایجیٹیشن کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے پوری طرح سے ہم یہ بھی سکھاتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کو, معاشرے کو ترقی دینے کے لیے جو ہے ہمیں اپنے فرائض بھی مکمل طور پر ادا کرنی ہے. تو یہ دو طرفہ جو ہے کہتے ہیں کہ معاملہ ہے فرائض و حقوق کا, جس کو ہم جو ہے اور ہمارے ساتھی جو ہے پوری طرح سے بیلنس کر کے لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر ہم نے یوتھ کے مسائل کی بات کی ہے, مسلم میں آپ سے عرض کروں گا کہ سب سے اہم موضوع کو ہم نے ٹچ نہیں کیا. پاکستان میں خواتین کی تعداد جو ہے معاشرے کی 51% ہے وہ, اور ان کے جو حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. میرا یہ بلیف ہے, میرا یہ یقین ہے, میرا اعتماد ہے کہ دنیا میں کوئی معاشرہ اس وقت تک ترقی کر ہی نہیں سکتا تا وقت کے اس معاشرے کی خواتین اس دور میں پوری طرح سے حصہ نہ لیں. پاکستان میں ہم نے خواتین کو بہت پیچھے رکھا ہوا ہے. ہم ان کے تعلیم کو بھی ڈسکریج کرتے ہیں, ہم ان کے باہر نکلنے کو بھی ڈسکریج کرتے ہیں, ہم ان کی پسند اور ناپسند کو بھی ڈسکریج کرتے ہیں, اور اسی طرح سے ہم نے ان کو تعلیم کی ان سہولتوں سے بھی محروم کر رکھا ہے کہ جو عموماً جو ہے مرد حضرات یا لڑکوں کو جو حاصل ہوتی ہے. تو یہاں پر جب ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں خواتین یوتھ کی بھی بات کرنی چاہیے, اس میں کتنا ٹیلنٹ ہے. آپ دیکھیں جہاں بھی ہماری بچیوں کو موقع ملا ہے, ہماری لڑکیوں کو, ہماری خواتین کو موقع ملا ہے, انہوں نے پوری دنیا کے اندر نام کمایا ہے, پاکستان میں نام کمایا. تو میں تو اپنی جو ہماری پارٹی ہے ہم اس پہ بھی بہت جو ہے اس بات پر زور دیتے ہیں اور وہاں دیا بھی جا رہا ہے کہ خواتین کو جو ہے آگے رکھا جائے, سر فہرست لایا جائے, جابس میں بھی لایا جائے. ٹیکنیکل یہ جو ابھی ایک صاحب نے کہا تھا, بالکل ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ دی بھی جاتی ہے, ادارے بھی موجود ہیں, اور خواتین کو تعلیم میں بھی آگے لایا جائے, ان کو جو ہے سربراہی اداروں کی جگہ دی جائے, اور جہاں جہاں پر دی گئی ہے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بڑی کامیابی سے اس کو بھی موضوع بنائی ہے. پاکستان میں یہ بہت
جی بالکل بالکل ٹھیک ہے,
میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, اس کو جو ہے سمجھنا ہوگا. یہ ڈومینیٹ کر کے انہوں نے صدیوں میں آج تک کچھ حاصل نہیں کیا ہے.
بالکل, جب ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں جی مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں. اگر ایک مرد کو نوکری کی ضرورت ہے, ملازمت کی ضرورت ہے, تو اتنی ہی ضرورت ایک خاتون کو بھی ہے. تو یہ بالکل تقسیم نہیں ہے, اس میں کوئی تفریق نہیں.
ہمیں خواتین کو پرائیورٹی دینا چاہیے, بچیوں کو پرائیورٹی دینی چاہیے, ایجوکیشن میں پرائیورٹی دینی چاہیے. بہت سے علاقے ہمارے ملک میں ایسے جہاں ابھی تک ان کا ووٹ کا رائٹ نہیں تسلیم کیا گیا ہے. جس دن ووٹنگ پولنگ ہوتی ہے اس دن جو ہے کہتے ہیں تہیا کر کے ان کو گھروں کے اندر بند کر دیا جاتا ہے. صحیح
بالکل ٹھیک ہے. اور یہاں آپ دیکھیے یہ ذمہ داری آتی ہے معاشرے کی, ان اقدار کو ختم کرنا ہوگا جو عورت کو آگے آنے سے روکتی ہیں. خامخواہ کی وہ خاندانی وقار اور خاندانی عزت کی بات جو سامنے لے آتے ہیں, کیا خاندانی عزت عورت سے بڑھتی نہیں, ہمیشہ کم ہی کیوں ہوتی ہے کہ عورت نے گھر سے باہر قدم نکالا تو یہ ہو جائے گا؟ تو یہ ان لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. چنانچہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسا نصاب تعلیم انٹروڈیوس کروایا جائے جس میں بتایا جائے کہ مرد اور عورت برابر ہیں, اگر وہ برابر کام نہیں کریں گے تو ملک کبھی آگے نہیں جائے گا. تو یہ نہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے بلکہ یہ عام لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے, اور ان لوگوں کی خاص طور پر جو شعور رکھتے ہیں وہ لوگوں کو بتائیں. کچھ ایسا دیکھیں نا, کچھ تو کرنا ہوگا, کوئی ایسی تنظیمیں بنائیں, کچھ معاشرتی سطح پر ایسی کاؤنسلنگ ہو. کاؤنسلنگ تو پاکستان میں ایجوکیشن کے لیے بھی نہیں ہوتی ہے. کیا خیال ہے رانا صاحب, آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ کوئی کاؤنسل ایسا نہیں ملتا جو بچے کو بتا سکے کہ کالج میں اسے کیا سبجیکٹ اپنا رکھنا چاہیے, کون سا مضمون اختیار کرنا چاہیے؟
देखिए अब जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें काफी बहुत बड़ी तब्दीली आई है और एक सर्च कमेटी के जरिए एक ओपन कंपटीशन के जरिए हम वाइस चांसलर्स को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारा हायर एजुकेशन कमीशन है वो यूनिवर्सिटीज की ग्रेडिंग करता है, एक कंपटीशन की फजा है और उसके साथ काफी हमारे एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स में बेहतरी आई है। और जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, मैं आपको फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मिसाल देता हूं, हालांकि एग्रीकल्चर ऐसा सब्जेक्ट नहीं जहां हम तवक्को करें कि लड़कियों की तादाद ज्यादा होगी, में शायद 50% के बराबर हैं लड़कियां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। एम्प्लॉयमेंट की जहां तक ताल्लुक है, बैंक सीए जितने भी हमारे बड़े इदारे हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो जेंडर इक्वालिटी पे काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो तब्दीली है उसको फोर्स करके उसकी स्पीड नहीं बढ़ानी चाहिए, इसको इवॉल्व होना चाहिए और ताकि वो सिमिलेट हो जाए। जब आप फोर्स करते हैं तो उसमें रिएक्शन आ जाते हैं और वो तब्दीली बहुत तेजी से आ रही है। और मैं समझता हूँ आज तो पाकिस्तान के अंदर खवातीन एयरफोर्स की पायलट हैं, आज पाकिस्तान के अंदर खवातीन लाहौर में पुलिस के मोटरसाइकिल चलाती हैं और वो ट्रैफिक को मैनेज करती हैं, बैंक्स हैं, डॉक्टर्स तो पहले से थे, नर्सिंग प्रोफेशन है, वो इस तरह से आज कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं जहां खवातीन के ऊपर कोई पाबंदी है या उनको मैरिट। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि गरीबों के लिए जो आपने बात की, मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पंजाब में जो एक बेमिसाल काम किया है वो पीफ का इदारा है, पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड, वो हर साल 2 से 4 अरब इसमें डालते रहे और आज वो फंड 20 अरब रुपए का है जिससे वो 2 लाख स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते हैं। ये उन गरीबों के बच्चे हैं, वो जिस दुनिया की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें उनकी काबिलियत, अगर वो वहां यूनिवर्सिटी उनको एक्सेप्ट कर देती है तो पीफ का इदारा उनको स्कॉलरशिप देगा। तो आज एक होनहार और लायक बच्चा ये नहीं कह सकता कि मेरे वालिद के पास पैसे नहीं है और मुझे मुझे मैं पढ़ नहीं सका। तो मैं ये समझता हूँ कि काफी चेंजेस आ रही हैं और ये अगर जारी रहा सिलसिला तो पाकिस्तान में बहुत बेहतरी आएगी।
हाँ जी ठीक, आपने सही कहा, लेकिन अभी जुनैदी साहब जी,
देखिए मुदस्सर मैंने ये नहीं कहा कि किसी कानून साजी के जरिए जो है खवातीन को जो है उनके हकूक से रोका जाता है। मैंने माशरे की बात
जी बिल्कुल सही,
माशरे के चलन की बात की है, उनके सोच और फिक्र की बात की है। जाहिर है कि कोई कानून उनको वोट डालने के हक से नहीं रोक सकता, लेकिन क्या कोई मना कर सकता है कि इस मुल्क के अंदर वो इलाके होंगे जहाँ खवातीन आज भी वोट नहीं डाल सकती? ये बात
है,
मैंने ये नहीं कहा कि कोई कानून रोक रहा है। सियासी जमातों को इसमें अपना किरदार अदा करना होगा, पोलिटिकल गवर्नमेंट्स को अपना किरदार अदा करना होगा, समाज को अपना किरदार अदा करना होगा कि औरतों का भी उतना ही हक है जितना मर्दों का है।
सही, बिल्कुल ठीक, आपने बहुत अच्छी बात कही और बड़े ही अहम नुक्ते की तरफ आपने तवज्जो दिलाई। ये जो बात हो रही है कि गरीब तालिब इल्मों के लिए फंड बनाया गया पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड, इसकी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले गुलाम मोहम्मद साहब ने हमें खैरपुर से कॉल किया, हम उनसे बात कर लेते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम जी, गुलाम हैदर साहब जी, कैसे हैं आप?
ठीक ठाक है, खैर दुआएं। बहुत दिनों के बाद प्रोग्राम शामिल हो रहा हूँ मैं, दोनों मेजबान जो मेहमान बैठे हैं उसको सलाम पेश करूंगा, खासतौर पर जो पीपल्स पार्टी का जो दोस्त बैठा हुआ है
जी।
हम सिंध से ताल्लुक रखते हैं, हमारा पीपल्स पार्टी वाला रुक रहे थे कि हमारे सिंध में एक जैकमाबाद जिला है, उधर एक छोटी गुड़िया की फूलों जो थी बच्ची थी, एक फजीला सर की 4 साल की, उसको 9.5 साल हो चुके हैं, 9.5 साल हो चुके हैं, सुबह में घर में मातम लगा पड़ा है।
इनकी कॉल ही ड्रॉप हो गई है, कुछ बता रहे थे अपना मसला, चलिए
तो
किसी बच्ची के बारे में बात कर रहे थे, वो किस वजह, क्या वो घर पे नहीं है, बीमार है क्या? अगर ये दोबारा कॉल करेंगे तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त हम वक्त हुआ है कि हम अपने सलीम ज़िया साहब को भी शामिल करें प्रोग्राम में, तो उनसे भी बात करेंगे, सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही। तो ये बात हो रही थी कि बाकायदा पंजाब में अगर एक फ़ंड कायम किया गया है गरीब तलबा की मदद के लिए, तो जुनैदी साहब मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में इस तरह के सारे प्रोग्राम मौजूद हैं जो तालिब इल्मों को आगे ला सकते हैं, मौके दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, फिर भी वहाँ नौजवान परेशान हैं, डिग्री लेकर घूमते हैं, काम नहीं मिलता है, बेरोजगारी है क्या? कि जब काम करने वाले मौजूद हैं, काम तलाश भी कर रहे हैं, मगर उन्हें काम पर रखता कोई नहीं, तो इसकी कोई खास वजह आपने देखी है? کیا ملازمتیں نہیں ہیں یا سفارش نہیں ہے؟
مواقع کی کمی ہے, اور اس میں جو ہے پوری طور پر جو ہے سمجھنا چاہیے کہ انڈسٹریل گروتھ کے بغیر جو ہے دعوت کے ہم انڈسٹریز کو, صنعت کو ہم جو ہے انجن نہیں بنائیں گے اپنے اقتصادیات کا, تو دنیا کے کسی ملک نے ترقی نہیں کی ہے. صرف زراعت بہت اہم ہے, یہ تو ہماری موت اور زندگی کا مسئلہ ہے شعبہ زراعت, لیکن صرف زراعت کی بنیاد کے اوپر جو ہے آپ معاشرے میں آج کے دور میں خوشحالی نہیں لا سکتے. پوری دنیا کو دیکھ لیجیے, یورپ کو دیکھ لیجیے, اس کے علاوہ دیکھ لیجیے چائنا میں چلے آئیے, یہاں دیکھ لیجیے کیا جن ممالک نے بھی ترقی کی ہے ان کو صنعتوں کو انجن جو ہے رکھنا پڑا ہے اپنی اقتصادیات کا. یہاں پر جو ہے معاملات یہ رہے جیسے کہ وہ ماضی میں جانا ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ بار بار کے جو عدم تسلسل رہا ہے, انٹرونشنز رہی ہیں, اور یہ پھر سارے جو کہتے ہیں یہ بیچ میں گن میں یہ سمجھ لیجیے آپ کے ہر نظام جو تلپٹ ہو جاتا تھا, تو اس کی وجہ سے کوئی استقلال جو ہے پالیسیوں میں نہیں رہا, اس کی وجہ سے صنعت بھی متاثر ہوئی ہے خاص طور پہ, اور اس سے بے روزگاری بھی پھیلی ہے. تو ضرورت یہ ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جتنا بھی توجہ دینی ہے یوتھ ڈیولپمنٹ پہ بے شک توجہ دیں, تعلیم دیں, اور تعلیم کا بھی ایک مسئلہ ہے یہاں پر. میں آپ کو بتاؤں تعلیم بھی تقریباً یہاں پر جو ہے کمرشلائز ہو گئی ہے. اگر آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہیں تو آپ اچھی یونیورسٹی میں اپنے بچے یا بچی کو داخل کرا سکتے ہیں, اگر آپ کے پیسے نہیں ہیں تو آپ داخل نہیں کرا سکتے. سرکاری ادارے, میرے ادارے, ہمارے ملک کے ادارے, لیکن وہ بد انتظامی کا شکار ہے. وہاں پر جس کے پاس بھی جیب کے اندر پیسے ہیں وہ اپنے بچے یا بچی کو وہاں ہی داخل کراتے ہیں, وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی میں لے کے جاتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں معیاری تعلیم ملتی. تو آپ کو اسکولس کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا, ان کے معیار کو درست کرنا ہوگا. سرکاری اسکول, کالجز اور یونیورسٹی کو بہت سے ایسے ہیں بھی ابھی بھی ایسے ہیں جن کا اچھا نام ہے میدان کے اندر, اور وہ کمپٹیشن میں بھی ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے, لیکن ایز اے ہول ہمیں انہیں اپ لفٹ کرنا ہوگا. تو بالکل جو ہے آپ کو تعلیم کی طرف توجہ دینی ہے, عوام تک تعلیم کو پہنچانی ہے. صرف اشرافیہ کا یہ ملک نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو خریدیں اور تعلیم کو بھی خریدیں اور تعیشات کو بھی خریدیں, اور غریب آدمی جو ہر ایک چیز سے محروم ہو, ایسا نہیں ہے. آپ تعلیم میں بھی, تعلیم کے شعبے میں سرکاری اسکول, کالج, یونیورسٹیز کو اپ لفٹ کرنا ہے, انہیں ترقی دینی ہے. اسی صورت سے انڈسٹریز کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر مواقع حاصل ہو.
جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور اس وقت پاکستان میں ایک ایسی حکومت ہے کہ جو صنعتی شعبے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, وزیر اعظم سے لے کر ان کے وزراء تک اور باقی رفقا تک. تو ٹھیک ہے کہ بڑی تعداد ایگریکلچر سے آتی ہے اسمبلیوں میں, لیکن جاگیرداروں کی, وڈیروں کی ہوتی ہے, زمینداروں کی ہوتی ہے بڑی تعداد. لیکن اس کے باوجود بھی ایک ایسی حکومت جب موجود ہے جو صنعتی شعبے کی اہمیت کو جانتی ہے, تو برانا صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا اس جانب بھی توجہ دی جا رہی ہے کہ کچھ ایسی نئی صنعتیں لگائی جائیں, کیونکہ صنعت میں بہت سے مواقع پیدا ہوتے ہیں ملازمت کے.
دیکھیں, ہماری جو پالیسی ہے وہ بڑی کلیئر ہے, ہم جاب کریشن پرائیویٹ سیکٹر میں کرنا چاہتے ہیں. گورنمنٹ شوڈ بی لین اینڈ مین, گورنمنٹ کی جو مشینری ہے وہ چھوٹی ہو اور کم خرچ ہو, اور ہم انفراسٹرکچر بنائیں, ہم کنٹری کی جو ہر سیکٹر ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں, لیکن یہ نہیں ہو کہ ہم خود انڈسٹری گورنمنٹ لگائے اور جاب کریشن جو ہے اس طریقے سے کرے. آلریڈی جو ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں اس میں سے 200 سے 300 ارب کا ہمیں لاسز ہوتے ہیں ہر سال, جو 2 سے 3 ارب ڈالر بن جاتے ہیں. یہی پیسہ اگر ہمارے پاس بچ جائے اور یہ لاسز نہ ہو تو ہم مزید جاب کریشن کے اوپر یہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں. تو گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتی ہے, لینڈ آرڈر کو کنٹرول کر کے. جو انفراسٹرکچر کی چیزیں ہیں, بجلی ہے, گیس ہے, ایجوکیشن کے لیے یونیورسٹیز کی اسپیلڈ ہے ہر ڈویژن کے اندر, ہر ضلع کے اندر بچے جو ہیں وہ ان کو ٹریول نہ کرنا پڑے, وہ ان کے تعلیمی ادارے ان کے قریب تر ہوں. اور پھر یونیورسٹیز بھی اب اس چیز کے لیے کانشیس ہیں کہ وہ ایسی ڈگریوں کے اندر پروگرام شروع کریں جو امپلائمنٹ, جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو. اور بہت سے بچے پہلے سوشل سائنسز میں, ہیومینٹیز میں, تو وہ ٹھیک ہے, وہ چھوٹی کلاسوں کے ٹیچر تو بن جاتے ہیں لیکن انڈسٹری کا وہ نہیں بنتے, سپورٹ نہیں بنتے. تو اب چونکہ پرائیویٹ سیکٹر بھی کمپیٹ کر رہا ہے گورنمنٹ کے ساتھ اور کامیابی سے کر رہا ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر ہی میں کم از کم پنجاب اسکالرشپس دے رہا ہے ہونہار بچوں کو, तो ये तवज्जो डेफिनेटली है, लेकिन हम ये यही चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर डेवलप हो।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और चलिए आपसे अभी मालूम करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के डेवलप होने से सिफारिश का जो कल्चर है, जो बाज़ोकात बदउनवानी तक चला जाता है कि पैसे भी मांग तलब किए जाते हैं, तो उसको कैसे रोका जा सकता है और उसमें कैसे बेहतरी आ सकती है। लेकिन इस दौरान हमें गिलगित से एक कॉल है, जी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम जी, मैं गिलगित फंडर से हवलदार दिनार बोल रहा हूँ जी। वजीर साहब से मेरा गुजारिश है कि हम जवान जो आर्मी से जो रिटायर हुए, हमारे पेंशन 6,000 है, तीन जंगे लड़े, हमें क्यों सजा दी जा रहा है? जिन लोगों ने एक जंग भी नहीं लड़े, पुलिस वाले जंग नहीं लड़े, उन्होंने उनका 15-20,000 रुपए पेंशन, हमारा पेंशन 6,000 है, ये फीसद बढ़ाया तो हमारा 300-400 रुपए बढ़ता है, लोगों का 6,000-7,000 बढ़ता है, हमारे साथ जुल्म क्यों किया जाता है? हमारा आवाज वज़ीर आज़म तक पहुंचाए प्लीज।
जी राणा साहब, सुना आपने, ये गिलगित से बात कर रहे थे।
किस इदारे से थे? मुझे ये मैसेज
पुलिस के ये हवालदार हैं जी, हवालदार हैं पुलिस के।
अच्छा, पुलिस के हैं
जी।
यकीनन मैं उनको सपोर्ट करूंगा जी। इन चीजों को हमें बिल्कुल एक ऐसी सतह पे लेके आना है जहां ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो और लोग अपना गुजारा बाइसे तरीके से कर सके। देखिए, आपने कहा कि सिफारिश का जो कल्चर है, एक वक्त था कि पाकिस्तान के अंदर जो बैंक्स थे वो सरकारी थे, आज एक नेशनल बैंक है और 4 सूबों के अपने बैंक हैं, पंजाब बैंक पंजाब का है, सिंध बैंक है, खैबर पख्तूनख्वा, ये सारे 4-5 बैंक रह गए हैं जो सरकारी हैं, पूरा बैंकिंग सेक्टर प्राइवेट चला गया, लोन्स भी मेरिट पे दिए जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी वो अपने मेरिट पे करते हैं, इसी तरह से ज्यादातर जो इदारे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर सर्च कमेटीज हैं, उनके सिलेक्शन बोर्ड्स हैं, तो काफी एक बिक्री की तरफ हमारे लोग जो हैं मेरिट जो है बच्चों के दाखिले का, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि हमारे पास बड़ी सिफारिशें आती हैं कि जी बच्चे के 2 नंबर कम है, इसको दाखिल करा दें। अगर ऐसा होता है तो जो लिस्ट लगती है और अगर कम बच्चों वाला दाखिल हो जाता है और ज्यादा बच्चे नंबर वाला बच्चे या बच्ची दाखिल नहीं होते, वो कोर्ट में चले जाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आ रही है और ये जमहूरियत का तसलसल अगर कायम रहेगा, मैं अपने पीपल्स पार्टी के भाई से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि ये जमहूरियत के समरात हैं। आप जब एक गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं करती, आप उसकी छुट्टी करा सकते हैं और गवर्नमेंट को इस लालच में परफॉर्म करना पड़ता है कि उन्होंने फिर वोटर के पास जाना होता है। तो ये
जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। फारूक चौधरी हैं झंग से, इन्होंने हमें कॉल किया, और फकीर इलियास पंजाब से हैं। तो फारूक चौधरी साहब, आपसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी,
मेहमान से एक रिक्वेस्ट करनी थी। ये जो पंजाब में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो फंड रखा है ना जी, इसमें ये है कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ जी, 9th स्केल में हूँ, तो ये सिर्फ दर्जा 4 के मुलाजमीन के लिए, जबकि मेरे 3 बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ते हैं, अच्छे नंबर हैं, इसके बावजूद जनाब उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा। उसमें से वजह क्या है जी, मेरा स्केल ज्यादा है जी, अच्छे बच्चे हैं, स्केल हैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट ही ना जी, सिर्फ दर्जा 4 के या रूटीन के जो अच्छे खासे जिम्मेदार लोग होते हैं वो ले लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं ले सकता जी। काइंडली ये मैसेज देना है राणा साहब।
अच्छा ठीक है, ठीक है राणा साहब, आपने सुनी इनकी बात।
मैं नहीं समझता कि ऐसी बात है, वो जो हमारा
सर इसी तरह दर्जा 4 का मुलाजम ले सकता है जी, लेकिन स्केल से जो ऊपर होगा
ऐसी कोई क्लॉज ही नहीं है कि ये उसके वालिद क्या करते हैं।
अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि जो दर्जा 5 का जो 4 तक का मुलाजिम ले सकता है, ये कोई तो क्राइटेरिया होगा
के लिए नहीं है, वो पूरी पूरी पंजाब की आवाम के लिए है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट से वो जिसमें पंजाब की सरकारी मुलाजमीन भी शामिल है।
तो कोई, लेकिन आमदनी की कोई लिमिट तो होती होगी ना,
वो 20 अरब जो है उसकी जो इन्वेस्टमेंट बैंकों में है वो तकरीबन 2 अरब रुपया सालाना वो स्कॉलरशिप देते हैं, which is a very handsome amount, 2 लाख बच्चों को तकरीबन स्कॉलरशिप दे देते हैं। इसके साथ साथ हमारा एक और इदारा भी है खुवत, जिसको डॉक्टर अमजद साकिब देखते हैं, वो छोटे लोगों को 25-30,000 तक के इंटरेस्ट फ्री लोन्स देते हैं, वो बहुत कामयाब इदारा है, उसके अंदर फंडिंग काफी ज्यादा है। देखिए बात यह है कि हम एक इसको एडमिट कर देना चाहिए कि एक गरीब मुल्क है और बड़े मसाइल में से बाहर निकल रहे हैं, हमें बिल्कुल हुकूमत से वो तमाम तवक्कुआत रखनी चाहिए, लेकिन वक्त भी चाहिए कि हम इतने सालों की जो खराबी है उसको दुरुस्ती में वक्त लगता है और इंशाल्लाह हमारी हुकूमत का किबला दुरुस्त है, डायरेक्शन सही है और अकाउंटेबिलिटी है, पाकिस्तान में हर किसी की मीडिया आज़ाद है, जुडिशरी आज़ाद है, तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान अल्लाह के फजल से अब इसकी डायरेक्शन सही है और ये बड़ा तेज़ी से इंशाल्लाह तरक्की करेगा।
ठीक, ये कोयटा से सादुल्ला खान ने हमें कॉल किया है, सादुल्ला खान काकर ने। जी
जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम
बाजी, क्या हाल है?
जी बिल्कुल ठीक
बाजी।
जी
ये राणा साहब पंजाब के वजीर है?
जी बिल्कुल, पंजाब से हैं, रुकन असेंबली हैं। हाँ जी बिल्कुल।
ये मेरा बेटा डॉक्टर लियाकत
जी,
उन्होंने किंग एडवर्ड से आंखों के ये जो क्या आंखों के
बीमारी
है उसमें स्पेशलाइजेशन किया,
माशाल्लाह।
अच्छा, फिर वहाँ वो एक और लड़की थी, पंजाबी लड़की
जी,
उस वो उसकी क्लास फेलो थी, उसकी शादी हो गई
जी। आप जरा वक्त कम है, जल्दी बताइए बात क्या है।
पंजाब में लगी हुई है
जी,
और ये मेरे बेटा इधर लोरलाई में लगा हुआ है।
अच्छा,
ये राणा साहब को कह दे कि खुदा कह दे ये कोई तरीका बताओ ताकि हम ये मियां बीवी को इकट्ठा करें।
ठीक है ठीक है राणा साहब, ये तो वैसे है हुकूमत पाकिस्तान का रूल है,
ये तो बहुत बहुत अहम बात है। डॉक्टर बलूचिस्तान से हैं, खातून पंजाब से है, जो बच्चा पैदा होगा वो पाकिस्तानी होगा, मैं इनकी पूरी कोशिश से मदद करूंगा।
बिल्कुल, ये तो बहुत बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। और वैसे भी क्योंकि मियां और बीवी को एक स्टेशन पर रखा जाता है जब वो मुलाजमत कर रहे होते हैं, तो ये तो मेरे ख्याल कोई वजह
है कि हमारी कौमी इंटीग्रेशन हो रही है और हम सब अब उर्दू एक ऐसी जुबान है जो बलोची भी बोलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के भी भाई बोलते हैं और हमारा एड्रेस भी कॉमन होता जा रहा है हमारे, और बड़ी एम्बिशियस कौम है पाकिस्तानी कौम, बड़ी एम्बिशियस है और बड़ी तेजी से तरक्की करना चाहती है। ये एक मैं समझता हूँ कि मैंने किसी और कौम में, मैंने मिडल ईस्ट में एज एन इंजीनियर 10-12 साल काम किया, जितने तरक्की पसंद और एम्बिशियस पाकिस्तानी हैं मैंने दूसरी नेशनलिटीज को नहीं देखा, और ये एक हमारी यूथ की जो आपने बात की ये एक सबूत है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो दरख्शां है।
राणा मोहम्मद अफजल, आपकी ये सबसे अच्छी बात जो आपने आखिर में की, और इस बात के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे। और हबीबुद्दीन जुनैदी साहब, आप भी आखिर में कुछ कहिए ताकि हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप कर सकें।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया, मेरे ख्याल ये वेरी गुड डिस्कशन और हमने बहुत सीखा, खासतौर पर मुझे लर्निंग का जो है बहुत मौका मिला है, और मैं इसको जो है कहते हैं कि पूरे बहके इसी समाज का मैं हिस्सा हूँ, मेरे ख्याल को हमारे पूरे समाज को, हमारे पूरे माशरे को, हमारे तमाम डेमोक्रेटिक पार्टीज को कोशिश करनी चाहिए। ये मैसेज ये कि यूथ के मसाइल की जा लीजिए तोज्जो दी जाए, बल्कि माशरे में जितने भी पिछले और पिछले हुए लोग हैं, महरूम तबकात हैं, गरीब तबकात हैं, स्कूल हैं, किसान हैं, और ख्वातीन को मैं मजलूमों में भी शामिल करता हूँ, उनके मसाइल के हल के लिए भी तरजीह बुनियादों पर पॉलिसियाँ तब्दील की जाए, मैं यही अर्ज करूँगा आपसे।
बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे मेहमानों का। हमारे साथ थे राणा मोहम्मद अफजल खान, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली और ओवरसीज पाकिस्तानीज और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की स्टैंडिंग कमेटी के रुकन हैं। और हमारे दूसरे मेहमान थे हबीबुद्दीन जुनैदी, ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन के सरबरा। दोनों मेहमानों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और अपने सुनने वालों का भी कि जो हमारे साथ रहे, सवाल करते रहे और प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं।
ये तेरी सादगी, ये तेरा बांकपन, ये तेरी सादगी, ये तेरा बांकपन, जाने बहार जाने चमन, जाने बहार जाने चमन, हर तवाशिकन तवाशिकन तवाशिकन। I'm not sure.
جی آج آپ کے کچھ زیادہ خط ہم پروگرام میں شامل نہیں کر رہے کیونکہ ڈسکشن اتنی ضروری تھی کہ اسے ہم نے زیادہ وقت دیا ہے. ویسے ذاکر خان کا ذکر نہ کریں تو ظاہر ہے خود وہ ذاکر ہیں, ہمیشہ ہمارے پروگرام کا ذکر کرتے ہیں تو ہم بھی ان کا ذکر ضرور کرتے ہیں. لنڈی کوتل سے ہمیشہ ہمیں یاد رکھتے ہیں اور ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ ہماری نشریات پر یہ ان کا انحصار ہے. تمام معلومات کے لیے, تازہ ترین خبروں کے لیے, اور کہتے ہیں کہ وائس آف امریکہ کے پروگرام خط آپ کے کے شو کے دوران رات کے 9 بجے سامعین اپنی تمام مصروفیات کو ترک کر کے ریڈیو کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں. چلیے ہمارا تو حوصلہ بہت بڑھ گیا. کہتے ہیں کہ اور خاموشی سے پروگرام سنا جاتا ہے اور اس سے لطف اٹھایا جاتا ہے. دیکھیے آج ہم نے نوجوانوں کے مسائل پر بات کی ہے, بات ایک پروگرام میں ختم نہیں ہوتی, بہت سے پروگرام کے نکات تشنا رہ گئے, بہت سے سوال باقی رہ گئے, تو کبھی پھر دوبارہ ان کو اٹھائیں گے. ہمارا کام ہی یہ ہے کہ آپ کے دل کی بات ہم اپنی زبان سے ادا کر دیں, اور اگر ہم ایسا نہیں کر پاتے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے پروگرام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. کوشش کریں گے کہ اسی طرح سے آپ کے جو آپ کی امیدیں ہیں, آپ کے معیارات ہیں, آپ کی توقعات ہیں, ان پر پورا اترنے کی کوشش کریں. آپ نے ایک بات لکھی ہے کہ پروگرام خط آپ کے نام کی تبدیلی پر نظر ثانی کروائے جانے کی ضرورت ہے. چلیے آج ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں, آپ بتائیے آپ کے اس پروگرام کا نام کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ ہمیں اپنی تجاویز دیجیے, فیس بک پر لکھیے, ہمیں کال کر کے بتائیے اور اپنے خط کے ذریعے بتائیے. ہم ستمبر کے مہینے میں آپ کی تجاویز جمع کریں گے اور پھر اکتوبر میں ہو سکتا ہے ایک اچھا سا نام سامنے آ جائے اور ہم اپنے پروگرام کا اچھا سا نام کوئی اور نام رکھ دیں. ٹھیک, لیکن بات تو وہی ہوگی, آپ کے خط ہوں گے, فیس بک پر آپ کے پیغامات ہوں گے, ہمارے مہمانوں کی, ہمارے ماہرین کی باتیں ہوں گی. تو پروگرام تو ایسے ہی رہے گا, بنت اس کی یہی رہے گی, لیکن آپ نام بدل سکتے ہیں. ہمیں اپنی تجاویز ضرور دیجیے گا. آپ نے یہ لکھا ہے کہ وقت کے ساتھ مختلف پروگراموں میں تبدیلی ضروری ہے, مثال کے طور پر میری کہانی اور کچھ تو کہیے اور سدا رنگ وغیرہ. کہتے ہیں کہ اس تبدیلی کے ساتھ وائس آف امریکہ کے شو اس سے بڑھ کر بھی کامیابیوں کے خواب دیکھیں گے. تو کہتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں نے تو عہد کر رکھا ہے کہ وائس آف امریکہ کو سنے بغیر سونا نہیں ہے, نہ آرام کریں گے. اتنا ضرور ہے کہ پہلے ریڈیو آپ کی دنیا اور اب وائس آف امریکہ ہمارا پسندیدہ ریڈیو چینل ہے, اسے ہر حال میں اور ہر جگہ سراہتے رہیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ لوگ مجھے تنقید کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں مگر میرا دامن صاف ہے. ارے ذاکر خان شنواری, دنیا اسی کا نام ہے, دنیا کو آپ خوش نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے اگر انسان اپنا کوئی مقام بنا لیتا ہے تو پھر اس سے اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا. آپ ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ باقاعدہ بیٹھ کر آپ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں, تو اسی لیے آپ, اور پھر آپ بے شمار خط بھی ہمیں لکھتے ہیں, ایک ایک وقت میں آپ کے 6-6 خط ہمیں موصول ہوتے ہیں, تو دیکھیے پروگرام میں آپ شامل رہتے ہیں. تنقید ہونے دیجیے, تنقید اصلاح کے لیے ضروری ہوتی ہے, تنقید ہماری رہنمائی کے لیے ضروری ہوتی ہے, اور تنقید اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم صرف اپنی اچھائیوں پر نظر نہ رکھیں, اگر ہم میں کوئی کمی ہے, کوئی خامی ہے تو ہم اسے بھی دور کر لیں. آپ کے دوستوں کا بہت شکریہ, حاجی محمدی گل, زر رحمان, محمد افضل, حیات اللہ عدنان, شادول, حاجی عظمت اللہ, شہاب ارمانی اور ارمانی ویلج والے, حاجی جمشیر, نعمت شبیر یا شیر, حاجی بابو جان, حاجی امین صوفی, شاہجی شاولی, حاجی مصروف, حاجی لالزر اور چھوٹا راحت اختر. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ کے دوستوں کا بھی اور آپ کا بھی کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی. اور ہم آپ کو بتائیں کہ اب اس کے بعد ہم فیس بک کے پیغامات پروگرام میں شامل کریں گے. ہمارے آج بہت ہی پرانے ہمارے سننے والے ہمارے ساتھی دامن علی حیدرآباد سے, انہوں نے پروگرام میں شرکت کی ہے بہت دنوں کے بعد, اور انہوں نے ایک غزل سننا چاہی ہے, تو ہم وہ بھی انہیں سنوائیں گے اور ان کی جو انہوں نے فیس بک پر اپنے خیالات کا اظہار کیا وہ بھی ہم شامل کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد.
غم عاشقی سے کہہ دو, غم عاشقی سے کہہ دو, رہے عام تک نہ پہنچے, غم عاشقی سے کہہ دو, مجھے خوف ہے یہ تہمت, مجھے خوف ہے یہ تہمت, میرے نام تک نہ پہنچے, दो। मैं नजर से पी रहा था, कभी जाम तक न पहुँचे। ये अदाए बेनियाजी तुझे बेवफा मुबारक, मगर ऐसी बेरुखी क्या के सलाम तक न पहुँचे। मगर ऐसी बेरुखी क्या के सलाम तक न पहुँचे। वही एक खामोश नगमा है शकील जाने हस्ती, जो जुबान तक न आए, जो कलाम तक न पहुँचे, जो जुबान तक न आए, जो कलाम तक न पहुँचे। गमे आशिकी से कह दो।
जी तो ये गज़ल थी शकील बदायूनी का कलाम, और दामन अली ने सुनना चाहा था। उम्मीद है कि वो खुश हो गए होंगे बहुत तवील बीमारी के बाद, चूँकि दोबारा अब हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए हैं। हम इन्हें खुश आमदेद कहते हैं। इन्होंने मौजू के बारे में लिखा है कि नौजवानों में बेरोज़गारी की बहुत सी वजूहात हैं। काफ़ी मुल्कों में खाना जंगी, आमरियत, माशी वसाइल ना होना, नाखानदगी, ये अहम वजूहात हैं जिनसे नौजवानों में बेचैनी बढ़ी है। यही वजह है कि नौजवान इंतहाई कदम उठाने से भी गुरेज नहीं करते और बेरोज़गारी की वजह से इंतहा पसंद तंजीमों की तरफ मायल हो जाते हैं। ये कहती हैं कि ज़रूरत इस बात की है कि आलमी और मुल्की सतह पर ऐसी पॉलिसियाँ अपनाई जाएँ जो नौजवानों को बेहतर रोज़गार फ्राहम करें। तो अभी हम इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सके अपने मेहमानों से कि नौजवानों को जब रोज़गार नहीं मिलता तो पैसा कमाने के लिए वो कुछ भी करते हैं, क्योंकि टाइम कम होता है और पूरी तरह से बात नहीं हो पाती। कभी फिर इस मौजू पर दोबारा बात करेंगे और इस नुक्ते को भी उठाएंगे कि नौजवानों को जब रोज़गार नहीं मिलता, लेकिन हम नौजवानों से भी कहेंगे कि वो ज़रा अपने कदमों की जानिब ज़रूर देख लिया करें कि वो किस तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं कि वक्ती ज़रूरत आपकी पूरी हो जाए और मुस्तकबिल आपका तबाह हो जाए। मज़ीद जो आपने फेसबुक पर मैसेजेस दिए उनमें सागर दीन मोहम्मद बलोच हैं, ये सागर सिंध से, और इनके साथ हैं जान मोहम्मद बलोच, खान मोहम्मद बलोच, यार मोहम्मद बलोच। ये कहते हैं कि मौजू अच्छा है। यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत सारे नौजवान तालीम मुकम्मल करने के बाद बेरोज़गार फिर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं मिलती और मेरिट का तो नाम ही नहीं, सिर्फ सिफारिश और रिश्वत पर काम होता है। अभी हुकूमत के नुमाइंदे तो यही कह रहे थे कि रिश्वत और सिफारिश हम कम कर रहे हैं, तो ठीक है, अगर बेहतरी आ रही है तो उम्मीद रखिए, वरना ये ऐसी बुराइयां हैं दुनिया के हर खित्ते से उस वक्त तक दूर नहीं होंगी जब तक के पूरा निज़ाम बेहतर नहीं हो जाता। मुजम्मिल हुसैन शाह कहते हैं कि इन्होंने कहते हैं कि हुकूमत ने टैक्स बहुत से लगा रखे हैं और कोई बाहर की कंपनी काम नहीं करती, बिजली बहुत महंगी कर दी गई है और जॉब हुकूमत के आते हैं, रिश्वत और सिफारिश दोनों ज़रूरी हैं। तो कहते हैं कि मुलाजमतें हैं तो सही, लेकिन रिश्वत और सिफारिश की वजह से मिलती नहीं है। तो ठीक है मुजम्मिल हुसैन, उम्मीद पर दुनिया कायम है, रिजिस्ट करें, کسی کو نہ دیں آپ رشوت تو وہ زبردستی نہیں لے سکتا. کچھ تھوڑا وقتی نقصان ہوتا ہے لیکن اس کے بعد خود بخود راستہ نیکی کا راستہ کھل جاتا ہے. طارق ندیم چودھری ہیں جیجا وطنی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ موضوع بہت عمدہ ہے, ایسے موضوع پر بات کرنے کے لیے کسی حکومتی نمائندے کو ضرور بلایا کریں. تو آج دیکھیے, ہمارے ساتھ رانا محمد افضل خان تھے اور حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے. انہوں نے تو بڑی روزی پکچر دی, بہت ہی اچھا بتایا سب کہ حکومت یہ بھی کر رہی ہے وہ بھی کر رہی ہے, تو کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہوگا. کہتے ہیں کہ نوجوان اپنی ڈگریاں ہاتھوں میں لیے پھر رہے ہیں, ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں, جبکہ ان پڑھ گنوار اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں جعلی ڈگریوں کے ذریعے. ہمارے ملک کا کرپٹ نظام جب تک ختم نہیں ہوگا عوام کو اس کا ان کا حق نہیں ملے گا. کہتے ہیں کہ میری اللہ سے دعا ہے کہ میرے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے, کتنی قربانیوں کے بعد ہم نے جد و جہد کے بعد یہ پیارا وطن حاصل کیا ہے, لیکن آج اس ملک پر اشرافیہ نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں جو صرف اپنی کلاس کا ہی سوچتے ہیں, باقی عوام جائیں بھاڑ میں. کہتے ہیں اگر میرٹ کے مطابق نوکریاں ملیں, صنعت کاروں کو تحفظ ملے اور قانون کی عملداری ہو تو اس ملک میں کوئی بھی بے روزگار نہ ہو. تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, اور ہر ملک کا نظام ہمیشہ اچھائی پر ہی چلتا ہے. اگر نظام میں خرابی ہو تو پھر وہ خرابیاں پورے معاشرے میں پھیل جاتی ہیں اور پھر کسی کو بھی سکون نہیں ملتا. تو اب کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ جس نظام کا حصہ ہیں وہاں اپنے ساتھ اچھائی لے کر آئیں اور برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ آپ کا طارق ندیم صاحب. خانیوال سے محمد جمیل کہتے ہیں, بے روزگاری کی سب سے بڑی وجہ سیاستدان ہیں, ان کے پاس کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے. اب اسی طرح فنگر پوائنٹنگ کی وجہ سے, ایک دوسرے کو مرد الزام ٹھہرانے کی وجہ سے بہت سی تبدیلیاں نہیں آ پاتی ہیں. آپ جس جگہ ہیں جو ہیں اپنا کام دیانتداری سے کیجیے اور اس کے بعد نتیجہ آپ کو اچھا ہی ملے گا. ساحل آبدی خٹک کرک سے ہیں, یہ کہتے ہیں بے روزگاری کی بڑی وجہ بڑھتی ہوئی آبادی ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو ہم نے کیا دیا, نہ کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا. باتیں دونوں ہی ضروری ہیں. اپنے ملک کے لیے آپ نے کیا کیا اور ملک آپ کے لیے کیا کر رہا ہے, اور ملک خود ہے کیا, آپ خود ہی ہیں, آپ ہی پاکستان ہیں. اور اگر آپ اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً وہ پورے ملک کے لیے ہوگا. تو پہلے یہی سوچنا ہوگا کہ ہم کس قابل ہیں. صرف ڈگری لے لینا کافی نہیں ہوتا, ایک مہارت بھی آپ میں ہونی چاہیے, ایک سکل بھی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی بہتر بنا سکیں. اور جب بھی تعلیم کے لیے کوئی ڈگری کا سوچیں تو یہ سوچیں کہ یہ ڈگری کہاں کام آئے گی. بس اتنی سی سوچ اگر ابتدا میں کر لی جائے تو پھر آخر میں پریشانی نہیں ہوتی. راجہ ذوالقرنین کیانی اور آصف بزدار نے ٹاپک کو پسند کیا ہے. راجہ ذوالقرنین کہتے ہیں کہ جون جون مہنگائی بڑھ رہی ہے, بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مہنگائی اور بے روزگاری دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. جب جیب میں پیسے نہیں ہوں ہر چیز مہنگی لگتی ہے اور اسی کو ہم مہنگائی کہتے ہیں. عبداللہ بن رحیم کو شکایت ہے کہ ان کا فون نہیں ملتا. کہتے ہیں اپنے فون کے آپریٹر کو ہماری سفارش کیجیے, بہت شکایت ہے ہمارا فون نہیں ملتا. بات سنیے, ہمارے یہاں کوئی ٹیلی فون آپریٹر نہیں ہے, آپ کی پروڈیوسر ہیں گلرخ اور وہ بڑی محبت سے آپ کی کال لیتی ہیں, اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کال وہ ضائع کریں, اور نہ ہی ان کے ہاں کوئی انتخاب ہے. سب کی کال لیتی ہیں, بتاتی ہیں. یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ مہمان بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے اور ہم آپ سے فوری طور پر بات نہیں کر پاتے, لیکن وہ پھر بھی کہتی رہتی ہیں کہ دیکھیے بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں. تو چلیے آئندہ خیال رکھیں گے. شارجہ سے ریاض خان دولتانہ کہتے ہیں, حکومت اس طرف کبھی خیال ہی نہیں کرتی کہ کتنے نوجوان تعلیم مکمل کر کے بے روزگار ہیں کہ ان کو ملازمت دی جائے. اور بات صحیح ہے, عبدالرشید خان چانڈیا نے صرف سلام کہا. تو چلیے واپس آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم خود لیتے ہیں اجازت. اپنی پروڈیوسر گلرخ, انجینئر بل باربر اور مدثرہ منظر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.